وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان میں انسانی حقوق کی علم بردار وکیل آسما جہانگیر کے انتقال پر افسوس اور سندھ چیف منسٹر کے اس مطالبے پر بات کریں گے کہ ان کا جنازہ ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے. آگے چل کر ہم کشمیری جنگجوؤں کا سری نگر میں دوسرا حملہ اور آخر میں اقوام متحدہ کے پریشر پر صدر ممنون حسین کے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف آرڈیننس پر دستخط پر بات کریں گے. اور ہم پہلے آدھے گھنٹے تک آسما جہانگیر کے انتقال پر بات کریں گے. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل اور بلوچستان میں انسانی حقوق کمیشن کے نائب صدر حبیب طاہر خان نے. ان کے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو مختلف لوگوں کی آرا سناتے ہیں, وہ لوگ جو کہ آسما کو ذاتی طور پہ جانتے تھے اور ان کے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
آسما جہانگیر صاحبہ کے والد ملک غلام جلانی مرحوم اور میرے والد صاحب خواجہ محمد رفیق شہید, انہوں نے پولیٹیکل اسٹرگل اکٹھے کی ہے اور ایوبی آمریت کے خلاف یہ لوگ بے جگری سے لڑے تھے, اور اس فیملی کے ساتھ ہماری سیکنڈ جنریشن کی ریلیشن شپ ہے. اور آسما آپا اس وقت کے ہمیں قصے بھی سنایا کرتی تھی. میں چونکہ بہت اس وقت بالکل ایز اے کڈ تو میری والدہ کے ساتھ ہی ان کا ایک مرحومہ کے ساتھ تعلق تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر صاحبہ کا خلا کوئی اور پر نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی سربلندی اور شرف انسانیت کے لیے جد و جہد کرنے کا استارہ تھی, اور انہوں نے اتنی جد و جہد کی ہے کہ انہیں عالمی سطح پر بھی ریکگنائز کیا جاتا تھا. وہ ایک نہایت بہادر خاتون تھی, خوف اور مصلحت ان کو چھو کر نہیں گزری تھی. فکری اور نظری طور پہ حالانکہ ہماری آئیڈیالوجی اور ان کی آئیڈیالوجی میں بنیادی طور پہ تفاوت بھی تھا, لیکن پاکستان میں جمہور کی حکمرانی, سول سپریمیسی اور ملک کو مارشل لاؤں سے بچانے کے لیے ہماری سوچ میں یکسانیت اور یگانگت پائی جاتی تھی.
جابر کے آگے ان کی آواز طاقتور تھی, اور اس نے جو سچ سمجھا وہ بیان کر دیا اور اپنے موقف سے کمی نہیں ہٹی. ایسی خاتون نہ پہلے پاکستان میں تھی بلکہ کوئی مرد بھی اس نوعیت کا اور اتنی ہمت والا, اتنا حوصلہ والا ہمارے پاس پاکستان میں پہلے بھی نہیں تھا, آج بھی دکھائی نہیں دیتا. سچ کی اگر کسی نے خدمت کی ہے, اس سچ کی جو مجھے سمجھ آتی, جو اسے سمجھ آتی تھی, اس کی جو خدمت اس نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل حق ادا کر دیا انسانیت کا. ان کی موت ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کر جا رہی ہے.
جو مقابلہ کیا ہے انہوں نے اس طرح سے, انشاءاللہ ہم ان کا جو دیا ہوا سبق ہے اس کو ہم سب بکلا لے کے آگے بڑھیں گے, اور نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک نقصان ہوا ہے, پوری قوم کا, پوری دنیا میں ہمارا ایک نام تھا, اور اگر آسما جہانگیر کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس میں ہمارے ملک کے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا تھا, اور وہ پاکستان کی آواز تھی.
اور ہم شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل اور بلوچستان میں انسانی حقوق کمیشن کے نائب صدر حبیب طاہر خان سے. طاہر صاحب, ظاہر ہے آپ آسما جہانگیر کو بہت عرصے سے جانتے ہیں انسانی حقوق کمیشن کے حوالے سے, اور انہوں نے بلوچستان میں جو کچھ کام کیا. یہ بتائیے کہ کل غالباً ان کو لاہور میں سپرد خاک کیا جائے گا, اس وقت آپ کیا سما دیکھتے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے؟
صاحب, آسما کی پرسنالٹی تو ایسی پرسنالٹی تھی جس سے بہت سے لوگوں کو ان سے محبت تھی اور ان سے کافی وہ کلوز تھے, چاہے وہ لائرز ہیں, چاہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسری تنظیموں سے بلونگ کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلام آباد لاہور کل کسی طرح سے پہنچے. تو ہمارے کافی ساتھی جو ہے وہ آج بھی کچھ پہنچے ہیں اور کل بھی امید ہے کہ کافی سارے وہاں پہ تین بجے جو تدفین ہوگی اس میں شریک ہوں گے. اور اس کے بعد کہ آسماں تو آپ بھی ان کے ساتھ منسلک رہی, بے زبانوں اور بے سہارا مظلوموں کی ایک آواز تھی, اور جتنا انہوں نے یہاں پہ ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا لائر تنظیموں کے حوالے سے جتنی کنٹریبیوشن ان کی تھی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں رہے. وہ جتنے بھی بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور ہمیں اچانک ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے, اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ ہم سے چلی جائیں گی. اور ہم تو
آپ نے ذکر کیا اچانک چلی گئیں, کچھ بتائیے گا. ہمارے علم میں ہے کہ وہ نواز شریف کے کوئی کیس اٹھانے جا رہی تھیں اور اس دوران ہی بات کرتے کرتے جو ہیں انہیں یہ کوئی حملہ ہوا, شاید سٹروک ہو گیا, اس کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں کیس کا تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی, لیکن ہمارے بہت اچھے سینئر دوست ہیں, لائر ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ اس وقت ان سے جو ہے گفتگو کر رہی تھی ٹیلی فون پہ. اور صبح کا وقت تھا اور جیسے کہ اعظم صاحب سے بھی انہوں نے بھی اپنے پروگرامز میں کئی پروگرامز میں یہ بات کہی کہ دوران گفتگو جو ہے ایک دم خاموشی چھا گئی. وہ کافی ان کو پھر ٹرائی کرتے رہے لیکن ان کا فون رسپونڈ نہیں کرتا رہا, اور اس کے کچھ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو ہے انہیں پتا چلا کہ وہ ان کو ہاسپٹل لے گئے. وہاں پہ ہاسپٹل میں تو وہیں پہ اسی کل کے دن ہی صبح ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ
جی بالکل ہم ڈاکٹر کریم خواجہ کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور کافی انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہے ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ بتائیے کہ سندھ چیف منسٹر نے مطالبہ کیا ہے کہ آسمہ جہانگیر کا جنازہ ریاستی سطح پر ہونا چاہیے, اس سلسلے میں وفاقی سرکار سے ابھی کوئی جواب آیا ہے, اور سندھ نے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے؟
بڑی پاپولر رہی ہے, خاص طور پر سندھ کے نوجوان, سندھ کے مزدور, سندھ کے کسان, سندھ کی اقلیتیں اور سندھ کے جو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ پاکستان میں گھوڑے کم جاتے ہیں, تو یہ اس سے لوگ بہت زیادہ سندھ ہے, اس کے لیے انسپائریشن بھی ہے اور اس سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے رہے ہیں سالوں سال سے. خصوصاً ڈکٹیٹرشپ جب جائے لگتی تھی اس وقت سے یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. اس حوالے سے سندھ میناریٹیز ہیں, سندھ کے نوجوان اور غریب مزدور طبقہ اور کسان طبقہ, یہ پاپولر ہے گورنمنٹ آف سندھ میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کا اتفاق لگ ہونا چاہیے. ہم آج سارے سندھ میں مارننگ تھی, مطلب سارے اس کے جو ہے غم کے حوالے سے منایا جا رہا ہے, قلم چاہ رہے ہیں اس کو ملے
حوصلہ
جو ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں ہم ایک تاجر جانتے ہیں
ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو ابھی دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. لیکن حبیب طاہر خان صاحب, آپ ذرا بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر ساری عمر ریاستی سطح پر بھی جو کوششیں کی گئیں جمہوریت کو ناکام کرنے کی, اس کو وہ اس کے خلاف لڑتی رہیں, کئی ایسے انہوں نے کیسز اٹھائے جو کہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں بھی وہ نظر بند رہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جنازے کو ریاستی سطح پر کبھی قبول کیا جائے گا؟
دیکھیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ تو ہمارے اداروں کا ایک کام ہے کہ وہ کیا کر, لیکن اگر آپ میری رائے پوچھنا چاہتی ہیں تو بالکل کیا جانا چاہیے, کیونکہ آسمہ جہانگیر کی پرسنالٹی چاہے وہ جیسے بھی تھی لیکن انہوں نے جو اس ملک کے لوگوں کے لیے جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن اور جو مائنورٹیز یا جو صوبے جہاں سندھ بلوچستان یا خیبر پختونخوا جیسے صوبوں کی وہ آواز تھی, تو یہ سندھ کا ایک بہت ہی اچھا میرے خیال میں ایک سٹیپ ہے جو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, اور دوسرے صوبوں کو بھی اس طرح کا ایک ڈیمانڈ کرنا چاہیے. جہاں تک بلوچستان کی بات آپ کریں تو بلوچستان میں ان کی بہت کنٹریبیوشن تھی اور ان کا ایک بڑا ایک ایفیلیشن تھی بلوچستان کے ساتھ. وہ سال میں دو یا تین بار ضرور بلوچستان وزٹ کرتی تھیں اور مختلف ایشوز کو جو ہے نا انٹرنیشنلی نیشنلی ہائی لائٹ کرتی تھیں. انہوں نے ان کی سربراہی میں تقریباً 3-4 فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس ہم نے بلوچستان میں 2006 کے بعد جب سے حالات خراب ہوئے ہیں وہ بڑی ڈیٹیل جو وہاں کی سچویشن ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وہ اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, سب سے پہلے آسما نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی بلوچستان سے جب مسنگ, اب تو خیر پورے پاکستان میں یہ ایشو وبا پھیل گئی ہے مسنگ پرسنز کی, ڈسپیئرنسز کی. پہلے پٹیشن جب بلوچستان سے ڈسپیئرنس سٹارٹ ہوئی تو آسما نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا تھا. تو وہ ہمیشہ مظلوم صوبوں مظلوم طبقوں کے لیے آواز اٹھاتی تھی. تو وہ اگر ان جیسی پرسنالٹی کو اگر آپ یہ آنر نہیں دیں گے, میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد آپ کس کو یہ آنر دیں گے. ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے اور یہ اسٹیٹ سطح پہ ان کو جو ہے نا تدفین ان کی بالکل ہونی چاہیے, اور باقی صوبوں کو بھی اس قسم کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے.
ڈاکٹر کریم خواجہ, آپ کی لائن ٹھیک نہیں تھی, امید ہے کہ ابھی ہم آپ کو سن سکیں گے ٹھیک سے. آپ جانتے ہیں کہ آسما جہانگیر سیاستدانوں کو بھی نہیں چھوڑتی تھیں, اگر ان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی تھی تو وہ ان کو بھی نکتہ چینی کا نشانہ بناتی تھیں. بنظیر بھٹو کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو ماورہ عدالت قتل ہوتے تھے اس پر بھی انہوں نے بنظیر بھٹو کی نکتہ چینی کی تھی. اس کے باوجود وہ اتنی مقبول کیوں ہیں؟
بہت زیادہ مقبول ہے, پاپولر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اسما جہانگیر نے کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, اقلیتوں کے لیے اور ایسے محروم طبقوں کے لیے اس نے بڑی آواز اٹھائی ہے.
ڈاکٹر کریم خواجہ کی لائن ٹھیک نہیں ہے, ہم اس وقت کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں اور خاص طور پہ اب 2-3 منٹ بعد آپ لوگوں کو زیادہ سنیں گے. چونیا سے ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے. جی جناب, بات کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. جی آسما کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں, اصل میں وہ آسما صاحبہ کو سمجھتے ہی نہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, قانون کا چھوٹا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دبے ہوئے محروم طبقے کی آواز تھی اور بہت سے محروم بچوں کی دکھ جو تھی وہ ان کے ذمہ تھی. اور یہ ایک مثلث بنتی ہے پیچھے غور سے دیکھا جائے تو, ایک تھی محترمہ فاطمہ جنا اور محترمہ بنظیر بھٹو اور تیسری تھی محترمہ اسما جہانگیر. اور خدا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. ان کے اعتراض کرنے والوں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا. وہ کیا تھی؟ ایک راسخلقیدہ پکی مسلمان بھی تھی اور بہت محب وطن بھی تھی.
اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم اس وقت بریک کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم ایک رپورٹ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے. رپورٹ جو ہیں وہ ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے اسلام آباد سے بھیجی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے کالز لیں گے. حبیب طاہر خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی علمبردار وکیل آسما جہانگیر کے انتقال کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل اور انسانی حقوق کمیشن کے نائب صدر حبیب طاہر خان ہیں, جبکہ ہمیں برسل سے جوائن کر رہے ہیں خالد فاروقی, وہ یورپ میں ہوتے ہیں اور میڈیا میں ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ عالمی سطح پر کس طرح سے اظہار افسوس کیا جا رہا ہے آسما کے انتقال پر۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، اسی سلسلے میں پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
آسما جہانگیر کے اچانک انتقال پر نہ صرف حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بلکہ مقامی اور ملک سے باہر بھی سماجی حقوق کے کارکن اپنے اپنے طور پر تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بے سہاروں اور مظلوموں کی آواز خاموش ہو گئی۔ آسما جہانگیر کے انتقال کی خبر آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا کہ آسما جہانگیر نے مساوی حقوق کے لیے انتھک کام کیا اور وہ بااصول، بہادر اور مہربان خاتون تھیں۔ اپنے بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آسما جہانگیر کو بھلایا نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط کے ذریعے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے آسما جہانگیر کا جنازہ سرکاری طور پر ادا کرانے کی درخواست کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم چلتے ہیں برسلز، جہاں سے خالد فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ میڈیا کے نمائندہ ہیں۔ خالد فاروقی، آپ بتائیے، آسما کی موت پر ظاہر ہے پوری دنیا سے تعزیت ہمیں ملی ہے، میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں، لیکن جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹرز، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آسما جہانگیر اقوام متحدہ میں کس سطح پر کام کر رہی تھیں؟ غالباً ایران پر بھی ان کا کوئی کام تھا؟
وہ بیسیکلی رپورٹر تھیں، اور 2008 میں جو انٹر کلچرل انٹر ریلیجیس ڈائلاگ تھا اس کی وہ رپورٹر تھیں یونائیٹڈ نیشن کی، اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ یہاں پر وہ یوروپین پارلیمنٹ میں خاص طور پہ کانفرنسز میں شریک ہوتی رہیں، جنیوا میں ہیومن رائٹ کونسل کے اجلاسوں سے خطاب۔ انہوں نے ایک سال میں مختلف مذاہب، قومیتوں اور ثقافتوں کو قریب لانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے رپورٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ ایک بہت بڑا یہ نقصان ہے پاکستان کا۔ انہوں نے غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں، بہادر، نڈر، دلیر، اور کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے اصولوں پر کسی قسم کی کا کمپرومائز نہیں کیا۔ جو وہ سمجھتی تھیں ایسے شاید پاکستان میں گنتی کے لوگ ہیں جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک عملی دانشور تھیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ ہم سب کی سیاسی طور پر تربیت کی، ہمیں ہماری جو جدوجہد ہے صحافیوں کی آزادی صحافت کے لیے، وہ تمام انہوں نے کہا جڑی ہوئی ہے پاکستان کی عوام کی ترقی سے، اور ان کا جو ایک لازوال قسم کا رشتہ تھا اپنے عوام سے، ان محکوموں سے، اور خاص طور پر جو کمزور، نحیف، مارجنلائز پاکستان کی اقلیتیں ہیں، جس کے ساتھ وہ جس طرح وہ کھڑی ہوئی، اس کی مثال میں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بہت کم دیکھتا ہوں، کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، ایسی مجھے دور دور تک ایسی کوئی خاتون پاکستان کی سیاسی افق پر اور سماجی افق پر نظر نہیں آتی۔
ہم آتے ہیں حبیب طاہر خان کی طرف، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انسانی حقوق کمیشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ حبیب طاہر خان صاحب، آپ بتائیے کہ ہمیں علم ہے کہ آسما جہانگیر جو غریب لوگوں کے کیسز کورٹ میں لڑتی تھیں، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے جیب سے بھی دیتی تھیں، اس کے بارے میں سننے والوں کو کچھ بتائیے۔
جی بالکل درست ہے، ان کی ایک تو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان میں بھی انہوں نے کافی عرصے تک فری لیگل ایڈ جو ہے چاروں صوبوں میں انہوں نے کیا ہوا تھا، جو نادار لوگ ہوتے تھے تو ان کو فری لیگل اسسٹنس دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی آرگنائزیشن جو اے جی ایچ ایس کے نام سے ہے، وہ لاہور میں پنجاب بیسڈ ہے، اور وہ لاہور میں بالکل فری ایڈ لیگل اسسٹنس جو ہے، خاص طور پر جو خواتین ہیں یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے لیے، تو ان کے بالکل ایشوز उनके जो होते हैं वो बिल्कुल उसको किसी भी फोरम पर उसको फ्रीली एड्रेस करती थी। उसके अलावा जो है लॉयर्स कम्युनिटी में उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि जब वो पहली खातून प्रेसिडेंट रही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो उस वक्त तक लॉयर्स कम्युनिटी में कोई इस कदर अवेयरनेस या कोई जो पॉजिटिव सोच नहीं रखते थे, लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने एक अपने तक तनहा जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीता और वो पहली प्रेसिडेंट खातून इलेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने जो कम्युनिटी थी हमारे लॉयर्स कम्युनिटी में उन्होंने बहुत काम किया और जो वेलफेयर लॉयर वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया, कम्युनिटी के लिए काम किया। उसके बाद उनके हम सब साथी उनके जो उनके साथ रहे और एक मजबूत ग्रुप के तौर पर हमारे साथी जो लॉयर कम्युनिटी है आज दिन तक रहे, उनकी सरबराई में हम काम करते रहे। उनका गैप तो होगा लेकिन उन्होंने जिस तरह तरबियत की साथियों की और दोस्तों की जो कम्युनिटी में की और जो एक यंग जो लॉयर्स थे उनको उन्होंने मोटिवेट किया, तो इंशाल्लाह उनका जो होगा मिशन उसको हम सब साथ लेके चलेंगे।
आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे, हम कुछ कॉल्स अब ले रहे हैं। गुलाब खान ने कॉल किया है अटक से और कुछ कहना चाहते हैं आसमा पर। जी गुलाब खान अटक से, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। और लखीमर जी 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 बात कीजिए।
हेलो
जी जी बात कीजिए।
हेलो
जी
आ रही है जी मुझे?
जी आवाज आ रही है, बात कीजिए।
गुलाम खान अटक से कर रहा हूँ जी।
जी जी बात कीजिए। अच्छा
आसमान जहांगीर के इंतकाल पर हमें बहुत अफसोस है जी। वो महरूम तबका की आवाज थी, मुदब्बर दलेर थी। आसमान जहांगीर की सरसद को खराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि हमें इनकी शख्सियत और इन जैसे दूसरे शख्स जैसे के एबी साहब भी थे, इनके पाकिस्तानी होने पर हमें बहुत फख्र है।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, शुक्रिया। और लकी मरवत से इनामुल्ला कुछ कहना चाह रहे?
मैडम मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मीडिया जो है वो रेटिंग के पीछे लगा हुआ है। हमें वो चीजें दिखाता है जिसमें नाजरीन के लिए वक्ती तौर पर चस्का हो। आसमा जहांगीर जब इस दुनिया से रुखसत हो गई तो हमारा मीडिया अब जाग उठा और इसके बारे में मुख्तलिफ चीजें हमें बताता है, अब इसका क्या फायदा? थैंक यू।
और कश्मीर से मारूफ शाहिद कुछ कहना चाह रहे?
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हाँ जी जी बिल्कुल सही है कि आसमा मजलूम तबके लिए काम किया, उनको बिल्कुल फख्र है। पाकिस्तान ख्वातीन का अवार्ड मिलना चाहिए। वेलफेयर के अदारे और लोग ही जो है वो इस काम की उम्मीद है और उनकी उत्साहफजाई होनी चाहिए। नहीं
बहुत शुक्रिया। हमें कॉल्स आ रही हैं और जो जो आती हैं उनको हम थ्रू करते हैं। लेकिन खालिद फारूकी साहब आप बताइए कि बैन अल-अक़वामी सतह पर आसमा का क्या काम था, क्योंकि हमने ये सुना था कि ईरान के अंदर जो इंसानी हकूक हैं उसके हवाले से शायद वो इस वक्त अक्वामे मुत्तहिदा में काम कर रही थी, लेकिन नजर आता था कि वो ज्यादा वक्त लाहौर में गुजार रही हैं। आपने क्या देखा?
देखें जो मेरी उनके साथ 15 साल की बैन अल-अक़वामी इश्यूज पर रिफाकत रही है और यूरोप के की जो उनकी इंगेजमेंट रही हैं, कोई भी शायद ऐसी इंगेजमेंट नहीं है जो कि जिसमें मैं ना हूं। उनके दो बड़े उन्हें जो अवार्ड मिले अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के अवार्ड और उनको स्वीडिश पार्लियामेंट की जानिब से जो अल्टरनेटिव नोबल प्राइज कहा जाता है, जिसमें वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के आलमी सतह पर जो लोग ग्लोबलाइजेशन की मजाहमत कर रहे हैं और मार्किट इस्तेहसाल की बैन अल-अक़वामी सतह पर मजाहमत करें, वो तमाम लोग वहाँ स्वीडन में मौजूद थे। और मैंने जिस तरीके से स्वीडन की पूरी पार्लियामेंट ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, तो ये जो हमारे मुल्क के वज़ीरे आज़म और सदूर को भी ये मरातब हासिल नहीं हुए बैन अल-अक़वामी सतह पर। लेकिन उन्होंने यूनाइटेड नेशन की इस पोस्ट पे ईरान से मुताल्लिक जो इंसानी हकूक के معاملات تھے, ان کا جو اپائنٹمنٹ تھا اس پر میرے علم میں اتنا زیادہ کام نہیں ہے, اور ان کی جو ذاتی رائے تھی بین الاقوامی سطح پر اور بین الاقوامی سیاست میں, وہ اس پیچیدہ مسئلے پر مجھ سے کم از کم ان کی سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی, نہ میں نے ان کا کوئی کام میری نظر سے گزرا ایران سے متعلق. البتہ انہوں نے پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا میں امن کے لیے جو کام کیا اس کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. وہ ایسی بے باک اور نڈر خاتون تھیں کہ ان پر غداری کے, ہندوستانی ایجنٹ ہونے کے, افغانستان کے ایجنٹ ہونے کے ہر قسم کے الزام لگے, لیکن وہ بالکل اس سے بے فکر اور بہادری سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھیں. پاکستان کے مضبوط ترین اداروں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا بغیر کسی خوف و خطر کے. آپ کو پتا ہے کہ 3 سال قبل جو ہے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کے قتل کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے, اسے بھی انہوں نے اس کے بعد ایسا لگتا تھا شاید وہ اس قتل کے مقدمے کی سازش کے انکشاف کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے کھلے عام کام نہ کریں یا ان کے کام کی میں کچھ تخفیف ہو جائے, لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اور زیادہ بہادری سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایک آرٹیکلیٹ ٹیلی ویژن پہ اپنے موقف کو بیان کرتی تھیں, انہوں نے تمام ایسے میڈیم اختیار کیے, استعمال کیے جس سے وہ عوام کی, مظلوم عوام کی آواز, کمزور قومیتوں کی آواز اور بین الاقوامی سطح پر امن کے لیے کام, اور سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں امن کا مسئلہ, اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے تنقید کا نشانہ حکمرانوں کو بنانا, اور لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ تھا, لیکن جب آخری دفعہ کشمیر میں جو ہے وہ ابھار آیا, اپرائزنگ ہوئی اور مزاحمت کی تحریک نے زور پکڑا اور ہندوستانی فوج کے اداروں نے اور ہندوستانی انٹیلیجنس نے کریک ڈاؤن کیا کشمیر میں, تو انہوں نے برملا بہت ہی زبردست طریقے سے بہت ہی شدید تنقید کی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ. وہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں میں انتہائی مقبول تھیں ایک وسیع سوچ رکھنے والوں کے درمیان, ایک امن کو آگے بڑھانے والوں کے درمیان ان کے اوپر ایک کنسنسس تھا لوگوں کا جو امن چاہتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان, اور اس وقت جو
کون کے اندر جو طاہر صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آسما نے بلوچستان میں بہت کام کیا, خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے انہوں نے آواز بلند کی جن کو ریاست کی طرف سے غائب کیا جاتا ہے. اس کے بعد جس طرح سے خالد فاروقی نے بتایا کہ 2012 میں ان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق تھا, ایسے میں بتائیے کہ بلوچستان کے عوام اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں آسما کی موت کے بارے میں؟
دیکھیں نفیس صاحب, بلوچستان کے عوام جب بھی وہ آتی ان کو بڑا ایک رسپیکٹ اور ہانر دیا جاتا تھا, اور سب ہی ان سے یہاں پہ جیسے آپ ابھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے ہمارے ملک میں لوگ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں, لیکن بلوچستان میں میجورٹی لوگ ان کو پسند کرتے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا سول سوسائٹی سے. وہ جب بھی آتی تھی تو لوگ بہت تعداد میں ان سے ملنے کے خواہش مند ہوتے تھے, اور اکثر کہیں نہ کہیں سے وہ رابطہ کر کے ان سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے. اور وہ بلوچستان اکثر ایون جب یہ نواب بگٹی کی ڈیتھ ہوئی 2006 میں, اس سے پہلے اس حالت پہ بھی انہوں نے ڈیرہ بگٹی میں جا کے انہوں نے وزٹ کیا, ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اور وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ پہنچ جاتی تھی اور ان میں خوف نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں. تو اکثر ہم کہیں جانے سے ہچکچاتے تھے, تو وہ بڑا بولڈلی اس جگہوں پہ جا کے کہیں پہ بھی, اور اب بھی جب بھی بلوچستان وہ آتی تھی تو جن علاقوں میں بہت سے لوگ ٹریول نہیں کر پاتے وہاں پہ جا کے پہنچ جاتی تھی اور چلی جاتی تھی بلا کسی خوف کے. تو بلوچستان کے لوگ ان کو ہمیشہ ایک ریسپیکٹ سے اور ایک ہان سے ان کو دیکھتے رہے, اور ان کے لیے بڑی ایک ریسپیکٹ ہے بلوچستان میں.
ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو بھی موقع دیں, لیکن ہو سکتا ہے اگلے سیگمنٹ میں ہم ان کو سنیں, لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل اور انسانی حقوق کمیشن کے بلوچستان میں نائب صدر حبیب طاہر خان، ان کے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ، اور برسل سے ہمیں جوائن کیا تھا سینئر صحافی خالد فاروقی نے. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ سری نگر میں کشمیری علیحدگی پسندوں نے گھس کر حملہ کیا ہے. اس وقت بھارت الزام لگا رہا ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے لوگوں نے پچھلے 2-3 روز میں سری نگر اور جموں میں حملے کیے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ارشاد محمود نے. یہ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے چیئرمین ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں سری نگر سے جوائن کیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے. آپ دونوں مہمانوں سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک اہم فوجی ٹھکانے کے اندر محصور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی ابھی جاری تھی کہ پیر کوالل سبا سری نگر میں، جو شور زدہ ریاست کا گرمائی دارالحکومت ہے، عسکریت پسندوں نے بھارتی حفاظ دستوں کے ایک کیمپ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی. عہدیداروں کے مطابق چوکس محافظوں نے اسے ناکام بنا دیا، تاہم ایک اہلکار عسکریت پسندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا. عہدیداروں نے بتایا کہ بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے کیمپ پر حملہ سری نگر کے کرن نگر علاقے میں مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے ہوا. سنتری کی جوابی فائرنگ کے ساتھ ہی حملہ آور ایک قریبی زیر تعمیر عمارت کے اندر دوڑے، جسے حفاظ دستوں نے فوری طور پر گھیرے میں لے لیا. عہدیداروں کے مطابق جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے. اس واقعے کی ذمہ داری لشکر طیبہ نے قبول کی ہے. صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے بھارت کی وزیر دفاع نرملا سیتھارمن پیر کے روز جموں پہنچیں. اس سے پہلے اتوار کو بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے بھی جموں آ کر حالات کا جائزہ لیا تھا. عہدیداروں کے مطابق بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے، جو اتوار کو نئی دہلی سے جموں پہنچی تھی، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. عہدیداروں نے فوجی ٹھکانے پر کیے گئے حملے کے لیے عسکری تنظیم جیش محمد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور ہم پہلے اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں سے ڈاکٹر ارشاد محمود نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ارشاد، کہا یہ جا رہا ہے اور نظر یہ آ رہا ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جس طرح سے حملے کر رہے ہیں، تو غالباً ان کو مقامی سطح پر کوئی مدد حاصل ہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
دیکھیے، کشمیر میں پچھلے کافی عرصے سے بے چینی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم اخبارات میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور کشمیر کے لوگوں سے ہماری کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو وہ یہ بتاتے تھے کہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، ان میں عسکریت کی طرف بہت رجحان بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے اور ینگ لوگ ہیں، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کو پتا مکمل ریڈ لاگ ہے، پھر کشمیر اور دلی کے درمیان بھی مکمل ریڈ لاگ ہے، اور پھر واجپائی صاحب، یہ جو نریندر مودی صاحب کی جو حکومت ہے، اس نے بڑی اگریسو پالیسی لی ہے کشمیر کے حوالے سے، مسئلے کے حوالے سے. قربان جو بھی کوئی پولیٹیکل اسپیس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہاں کا جو یوتھ ہے، لوکل جو یوتھ ہے، اس میں بہت زیادہ ایک فرسٹریشن تھی اور ملیٹنسی کی طرف اس کا جھکاؤ تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سال پہلے، پچھلے سال ہے 2016 میں تقریباً 6 ماہ کرفیو میں کشمیر میں کرفیو رہا، بہت ساری ہلاکتیں ہوئی، اور ایک وہاں بہت زیادہ بے چینی رہی، شورش رہی، اور لوگوں نے ایک بہت زیادہ مزاحمت کی. تو یہ سب چیزیں اس کا ایک ہزار اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو وہاں کا یوتھ ہے خاص طور پہ، اور بے شک نام تو جیش محمد کے لشکر کے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن مجھے زیادہ جو غالب امکان نظر آتا ہے کہ وہ اس میں مقامی نوجوانوں کی اکثریت ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں جو خودکش حملہ ہوا تھا کشمیر میں, اس میں بھی کشمیری لوکل مقامی نوجوان تھے, وہ اس میں شریک تھے. تو یہ جو ہے ایک بڑا خطرناک رجحان ہے, اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی پولیٹیکل سولوشن کی طرف بات چیت نہیں ہو جاتی اور ڈائلاگ کی طرف نہیں جاتی, تو اس مسئلے کو روکنا اور نوجوانوں کا جو عسکریت کی طرف رجحان ہے اس کو روکنا, اس پر قابو پانا مشکل ہوگا. اور ایک بات میں بائیڈن جو کہنا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو اوور لک کرتا ہے, اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے. ایک جنگ کی سی کیفیت ہے, اور میں خود کشمیر سے میرا اپنا تعلق بھی ہے, میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں آزاد کشمیر کی, اور وہاں لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے, ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, بے شمار لوگ مارے گئے ہیں, اور وہاں جو تعلیمی ادارے وہ بند ہیں, اور وہاں اس علاقوں میں جانا تک ممکن نہیں. میں نے اپنے کشمیر کے جو انڈین سائڈ ہے اس کے لوگوں سے بھی پوچھا ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو یہ ایک کولیکٹیو المیہ بھی
بالکل صحیح ہے. اور ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر حمیدہ, کچھ اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ اب بھارت کے خلاف کافی کچھ جملے لکھے جا رہے ہیں دیواروں پر, اور کھل کے بات کی جا رہی ہے کہ عام کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟
تھینک یو. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, اور پہلی بات ہے جو ارشاد صاحب کی بڑائی نے بالکل اس نے سامو کیا ہے سچویشن کو, لیکن یہ جو ہندوستان کے خلاف الفاظ جو لکھے آج کی نئی بات نہیں ہے, 90s میں بھی لکھا, اور خاص کر 2008 سے تو برابر لوگ لکھتے رہتے ہیں گو بیک انڈیا, گو بیک وہ اکثر لکھا جاتا ہے. اور یہ کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کی آرمی نہیں نکلے گی, یہ سب صورت حال کی جو اس سچویشن کو بگڑنے دیا اور لوگوں کو اس طرح, ہمارے جوانوں کو اس طرح تنگ ان کا دائرہ اس طرح بنائے گا کہ وہ مجبور ہوتے ہیں جان اٹھانے پر. صرف اسی لیے ہے کہ انڈیا از دی ڈینائل مور. یہ مودی گورنمنٹ جو ہے, جو انہوں نے سارے راستے بند کر کے رکھے ہیں, ڈائلاگ کا جو مطلب ایونیو ہے وہ بھی بند ہے, اور ڈینائل جو ہے خاص ہے اس سے زبردست فرسٹریشن ہے پورے کشمیر میں, اور آج کشمیریوں کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. اس سے ان کو ایک طرف سے ہندوستان کی صرف ول ٹو کل ہے, دوسرے طرف سے کشمیریوں کی ول ٹو ڈائی ہے, درمیان ایک تصادم ہے. یہ ول ٹو ڈائی اس لیے ہے کہ ایکسٹریم سچویشن ہے بیکاز آف انڈین اوبسٹینیسی, انڈین اوبسٹینیسی اور انڈین.
جی ہاں, اور دونوں طرف سے کوئی بات چیت کا سلسلہ نہیں ہے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں, کیونکہ ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی حقوق کی علم بردار آسمہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا. اس سیگمنٹ میں ہمیں کال آئی رانا دلشاد کی, اور رانا دلشاد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. شوکت مغل, اگر آپ بات کرنا چاہیں سمانی کشمیر سے, جی بات کیجیے. اچھا وہ بھی لائن کٹ گئی, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے آسمہ جہانگیر کے بارے میں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا رانا دلشاد آ گئے دوبارہ. جی بات کیجیے رانا دلشاد.
ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم. رانا دلشاد کوٹے سے بات کر رہا ہوں جی. تو یہ بہت عرصے بعد میری کال ملی ہے, دو سیکنڈ مجھے دینا. اور یہ جو ہے اپنا اچھی خاتون, انٹیلیجنٹ اچھی خاتون تھی. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب ہمارے یہاں لینڈ کے ساتھ ساتھ 4 acres میں جوہر ہے, بالکل ڈینگی سارا مچھر ادھر ہے, پتہ نہیں اس سے سیاست ہو رہی ہے. 30 lakh rupees لگتا ہے نالے میں ڈلوا دیں آپ.
شکریہ, کیونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر حمیدہ نعیم, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی نامور انسانی حقوق کے لیے کوشاں آسمہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا, وہ کشمیریوں کے لیے کیا کچھ کرتی تھیں, کس حد تک انہوں نے آواز بلند کی تھی اس سلسلے میں؟
جیسے آسمان جہانگیر مجھے ذاتی طور پر دکھ والی خبر سنتے سڈن ڈیتھ ہوئی ہے اور اللہ ان کو مغفرت کرے. آسمان کا ایک بڑا مقام ہے پاکستان کے اندر, انہوں نے ایک ڈومین متعین کیا تھا اور اسی کے اندر اس نے کام کیا, خاص کر جو مارجنائز تھے, وائس لیس تھے, پاور لیس تھے, اور اس نے جو ضرورت مندی سے کام لیا کہ سپیکنگ ٹو پاور, جو مطلب پہلی خاتون ہے پاکستان میں جس نے اس فرنٹ پر کام کیا, اس لیے اس کا ایک امتیازی مقام ہے. اس نے کشمیریوں کی شکایت یہ ہے کہ آسما جہانگیر نے کشمیریوں کے حقوق کی وکالت نہیں کی, تو میرا جواب ان کو انسان کتنا کر سکتا ہے کہ اپنے ملک میں اتنے مسائل تھے, اتنے پاور لیس لوگ تھے, وائس لیس تھے, جن کی ایڈوکیسی اس نے کی ہے. تو لیکن کبھی کبھی جب اس کو موقع ملتا تھا کشمیریوں کی مطلب آواز اٹھاتی تھی, لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اس کا جو پرابلمٹک ریلیشن شپ تھا وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز نے اس کو کبھی کبھی روکے رکھا کشمیریوں کی وکالت کرنے میں, لیکن ان پرنسپل حقوق کی وہ علمبردار تھی. وہ خاص کر برہان وانی جب شہید ہوئے اس کے بعد جو اس نے زبردست ایک نئی روح ہوگی پاکستان کی اس ایلیٹ سول سوسائٹی میں, جنہوں نے کشمیر کو لگ بھگ وہ بھول چکے تھے, لیکن اس نے ان میں ایک نیا جوش والا پیدا کیا جب اس نے زبردست پیشنیٹ تقاریر کیے.
بالکل بالکل, جب 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 کشمیریوں نے ڈاکٹر حمیدہ غالباً جب کشمیریوں نے خود اپنی جد و جہد شروع کی, تو اس وقت جو ہے آسما نے یہ کہا کہ یہ وہیں کے لوگوں کی ایک آواز ہے جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سری نگر سے تھیں کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم. ڈاکٹر ارشاد محمود, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کو سنیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع کسی حد تک جڑا ہوا ہے کشمیر کے موضوع کے ساتھ, اس لیے ہم نے ڈاکٹر ارشاد محمود کو زحمت دی کہ وہ اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آج صدر ممنون حسین نے ایک آرڈیننس پر دستخط کیا اور جس کے تحت لشکر طیبہ, القاعدہ, طالبان وغیرہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے کل عدم قرار دیے گئے ہیں, ان کو ایک ترمیم کے ذریعے روکا جائے. اس پر ہمیں ایک رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے, اس پر ہم بات کریں گے کہ خاص طور پہ انتہا پسندوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو کس طرح سے روک کر اور ان کی کارروائی کو روکا جا سکتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
اطلاعات کے مطابق یہ آرڈیننس صدر مملکت کے دستخط سے جاری کیا گیا ہے, جو کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی ایک شک میں ترمیم پر مشتمل ہے. ایک عرصے سے پاکستان کو اپنے ہاں موجود ایسے افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کیے جانے کی وجہ سے بین الاقوامی تنقید کا سامنا رہا ہے, جنہیں اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد اور کل عدم قرار دیا جا چکا ہے. تاہم حالیہ برسوں میں حکومت کی طرف سے ایسے اقدام دیکھنے میں آئے ہیں جن میں ایسی تنظیموں کو کل عدم قرار دینے کے علاوہ ان کی نگرانی کا عمل شروع کیا گیا. اس آرڈیننس کے تحت متعلقہ حکام ایسے افراد اور تنظیموں کے مالی وسائل کو مسدود کرنے کے لیے تمام ضروری کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے. دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کے مطابق ملک میں 66 تنظیموں کو اب تک کل عدم قرار دیا جا چکا ہے, جبکہ جماعت الدعویٰ, فلاح انسانیت, غلامان صحابہ اور معمار ٹرسٹ کو واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. جند اللہ نامی تنظیم کو گزشتہ ماہ ہی کل عدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. حالیہ مہینوں میں حکومتی حلقوں میں سے بھی ایسی آوازیں آتی رہی ہیں کہ ایسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے, بصورت دیگر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن اس بارے میں اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تھی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی اس نئے آرڈیننس کی افادیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی آزادانہ نقل و حرکت پر اب بھی پاکستان کو امریکہ اور بھارت کی طرف سے تنقید اور تحفظات کا سامنا ہے۔ یہ دونوں ملک انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد، آپ کے علم میں ہے کہ صدر ممنون حسین نے ایک آرڈیننس پر دستخط کیے ہیں، ایسے افراد اور ایسی تنظیمیں جن کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے دہشت گرد قرار دیا ہے، ان کا غالباً ان کے فنڈز پر اس وقت سرکار کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا یہ یا یہ زیادہ تر دکھاوا ہے؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دکھاوا ہے، یہ اس لیے کہ پاکستان جو عالمی قوانین ہیں ان کی پابندی کرتا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس فیصلے کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں 123 ارب ڈالر کا 123 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور 9/11 کے کچھ عرصے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ طاقت کے استعمال سے زیادہ جو ہے وہ دل و دماغ جیتنے کی بات ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے یہ لاسز بڑھتے گئے وار آن ٹیرر کے، حکومت نے سوشل سیکٹر پر وہ رقوم کم کی ہیں، تعلیم پر جو مطلوبہ ایگریمنٹس تھا اس سے بہت زیادہ کمی کی، صحت کے معاملے میں کمی کی، جہاں انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اسکول تباہ ہوئے، وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکے، تعلیمی ادارے بند ہوئے خیبر پختونخوا میں۔ تو اصل چیز جو سوچنے کی ہے وہ روح ہے، روح یہ ہے کہ پاکستانی قوم اس چیز پر متفق ہے کہ ہر حالت میں ٹیررزم کو ہر شکل میں جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے قوم تیار بھی ہے۔ لیکن اگر عوام میں یہ فیلنگ ہو جائے کہ اب ہم اس کے وکٹم ہم بن گئے ہیں، تو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو عالمی قوانین اور اس کے تحت کیا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ مغرب اور عالمی ادارے ہمارے خلاف ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اس پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام میں جو یہ سوچ پڑ رہی ہے کہ ہم ہی وکٹر ہیں، ٹیررزم بھی ہمارے ہو رہا ہے، لاسز بھی ہمارے ہو رہے ہیں، تو ہم اگر یہ چیزیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ ادارے ایسے ہیں جس پر کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا اور بعد میں آیا، تو عالمی اداروں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ سب سے زیادہ ایکٹیو، سب سے زیادہ ایفیشنٹ یہ ہے۔ تو عوام میں یہ سوچ نہیں ہے، تو یہ کنفلکٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں، تو یہ ایک مشکلات بڑھیں گی۔ تو عالمی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی وہ ٹیررزم کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو جن ملکوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھا جائے کہ بھائی 70,000 آدمیوں کی قربانی دے دی، ہمارے اوپر ٹیررزم کا لیبل بھی ہے، اور جن اداروں نے یہاں کوئی غلط حرکت ابھی تک اطلاعات کے مطابق نہیں کی ہے کم از کم، تو ان پہ جب یہ بین لگایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں گا کہ ایک اعتماد کا بحران ہوگا، اور دہشت گردی کی جنگ میں اگر حمایت میں کمی ہوئی، یعنی دہشت گردی سے کمٹمنٹ میں کمی نہیں ہو رہی ہے، حمایت میں کمی ہو رہی ہے، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو میرے خیال سے ہوگا۔
ہم ڈاکٹر ارشاد محمود کی طرف آتے ہیں، یہ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد محمود، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو حملے ہوئے ہیں سری نگر میں اور اس کے علاوہ جموں میں، اسی سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ الزام لگایا گیا کہ لشکر طیبہ، جیش محمد اس میں ملوث تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے فنڈز کو سیز کیا جائے گا، اور سرکار نے باقاعدہ اس پر ایک عمل درآمد کیا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کاروائیاں اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی کشمیر میں؟
دیکھیے، جو میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میں 96 کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، کشمیر میں جو تحریک ہے اس کو بھی، پاکستان میں اس وقت جیش محمد اور لشکر طیبہ کی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آفیشلی یہاں کوئی آپریٹ کرتی ہیں کہ جو ان پہ پابندی لگنے سے وہ ان کی کوئی سرگرمیوں میں کچھ کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی۔ بہت لوگ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بہت عرصہ پہلے سے ان کے دفاتر اور ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ ختم کر دی گئی تھی، اور ان پہ پابندی بھی لگائی گئی تھی۔ جہاں تک ان کا مقبوضہ کشمیر میں یا انڈین سائڈ جو ہے اس سے سرگرمی کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے اندر اگر ان پہ کیا پابندیاں لگتی ہیں اس کا اتنا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ اس کے اوپر ہوگا۔ اور خود انڈین جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جیش اور لشکر کی جو تعداد ہے بہت ہی معمولی سی ہے, بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اور جس طرح سے لائن آف کنٹرول کی سچویشن ہے, اگر آپ کے علم میں ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کے ڈیفینس کی کہیں ایک لیئر ہیں اور وہاں ایک باڑ بھی لگی ہے, فینسنگ بھی ہوئی ہے, تو وہاں سے کراسنگ کرنا اب اس طرح کا مسئلہ نہیں رہا جیسے کہ 90s میں لوگ آتے تھے اور جاتے تھے. اب وہاں سے کراسنگ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے. تو یہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے اچھا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ ان پہ پابندی لگائیں, ان کو بند کریں. تو پاکستان میں ایک کنسنسس ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا کہ لوگ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ ان سب تنظیموں پہ جو بھی ریڈیکل تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو شدت پسندی پہ ابھارتی ہیں, جو تشدد پہ ابھارتی ہیں, پاکستانی قوم میں ایک اوور آل کنسنسس ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ہفتے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ریاست کی اجازت کے بغیر وائلنس نہیں کر سکتا, وائلنس کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ایز اے ٹول. تو اس طرح سے ایک اوور آل کنسنسس, مجھے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے ممنون حسین صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, حکومت پاکستان نے, اس سے ایک فضا بنتی ہے. اچھا ایک علامتی قدم ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک آپ ماحول سازگار ماحول پیدا کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی.
ہم اس وقت نیو یارک چلتے ہیں اور ہمیں ایتھکا کالج میں پروفیسر رضا رومی نے جوائن کیا ہے. رضا رومی, ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر ممنون حسین نے جو اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی تھیں بعض انتہا پسند تنظیموں کے خلاف, تو آج صدر ممنون حسین نے باقاعدہ ایک ترمیم کے ذریعے ان کو روکنے کے لیے پہل کی ہے. آپ بتائیے کہ امریکہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کرنا امریکہ کتنا ضروری سمجھتا ہے؟
دیکھیے اکاؤنٹس کی جو منجمد کرنے کا سوال ہے, یہ تو بڑی ہی دیر سے مطالبہ ہے نہ صرف امریکہ کا بلکہ اس پہ تو اقوام متحدہ کی بھی بہت ساری قراردادیں ہیں پاکستان کے اوپر اور دیگر ممالک کے اوپر کہ وہ ایسے گروپس یا ایسے گروہ جن کا تعلق ہے کسی بھی طرح سے دہشت گردی یا اس کی سہولت کاری میں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یقیناً ان پر نہ صرف چیک ہونا چاہیے اور بلکہ ان کو فریز کر کے ان کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے. تو اس وقت یہ بہت بڑا ایک جو مسئلہ ہے اور یہ بہت زیادہ واقعہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں.
ہم لوٹتے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی طرف, معاشیات کے ماہر ہیں. ڈاکٹر شاہد, آپ نے سنا ڈاکٹر ارشاد محمود کو کہ جو لشکر طیبہ ہو یا جیش محمد ہو, انہوں نے اپنے اکاؤنٹس تو ملک کے باہر شفٹ کر دیے ہیں. ایسے میں بتائیے کہ ممنون حسین نے یہ جو ترمیم پاس کی ہے جس کے تحت ان لوگوں کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں, کیا ان کا اختیار ملک سے باہر بھی چلے گا؟
آرڈیننس جو ہے وہ پاکستان کے اندر افیکٹو ہے اور جو آرڈیننس ہے اس کے تحت ان کے اکاؤنٹس پاکستان میں منجمد ہو جائیں گے, لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر مختلف ناموں سے بھی جا سکتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنا تو پھر وہاں کی حکومتوں کا کام ہوگا, نہ کہ جو ہے حکومت پاکستان کا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پھر اسی نام سے اکاؤنٹس کھولے ہوں. جب اقوام متحدہ کی قرارداد آ گئی تھی تو ان کے اوپر ایک تلوار لٹک گئی تھی اور یہ لوگ سمجھدار ہیں, انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے ضرور لک آفٹر کیا ہوگا. حکومت پاکستان نے تو صرف جو قرارداد تھی اس کی کمپلائنس رپورٹ کی ہے, لیکن پاکستان سے باہر ہماری جورسڈکشن نہیں ہے.
رضا رومی, اس پر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ان لوگوں کے اکاؤنٹس نیو یارک سے گزرتے ہیں. امریکہ اس وقت کس حد تک نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے باہر کے اکاؤنٹس کام نہ کریں؟
جی, میرے خیال سے اس کے اوپر تو بہت زیادہ سکروٹنی کافی جو ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کے اوپر کی گئی ہے. مگر دیکھیے اس میں یہ عالمی منی لانڈرنگ اور یہ جو ٹرانسفر ہیں اکاؤنٹس کے, اس کے اوپر تو بہت زیادہ قانون سازی بھی کی گئی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا گیا ہے. تو جو پاکستان کے اندر اپلائی ہوتا ہے اور پھر وہ انٹرنیشنل جو فریم ورکس ہیں وہ جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ ان سے مطابقت میں ہی بنتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بالکل نظر بھی ہے اور میرے خیال سے بہت ہی اب تو پابندیوں کا سامنا ہے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ یہ ایک دہائی سے خصوصاً ایسی تنظیمیں یا ان سے جو لنکس ہیں, اور بہت سارے اکاؤنٹس یہاں پہ فریز بھی ہوئے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی 9/11 کے بعد اور دیگر سٹیجز کے اوپر. اور میرے خیال سے اب جہاں تک تو بینکنگ چینلز کے تھرو یہ ہے مسئلہ, وہ تو کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے. اور دیکھیے اس میں ایک جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کاروائی ہوتی ہے دہشت گردی سے متعلقہ, یہ اب جو اس میں بینکنگ چینلز کا اب اتنا ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتا. آپ اس طرح سے دیکھیے کہ پاکستان میں بھی جو بہت سارے یہ گروپس جو ہیں جو سرگرم عمل ہیں پاکستانی ریاست کے خلاف یا افغانستان میں, ان کی جو مدد ہے یا ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ نان بینکنگ چینلز کے تھرو ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے, جس میں کہ ہنڈی کا پہلے ہوتا تھا اس کے اوپر بھی بہت سختی کر دی گئی ہے یو اے ای اور گلف ریاستوں کی طرف سے بھی اور پاکستان میں بھی, لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی. اور دوسرا اس پہ اور جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بائی ہینڈ یا دیگر طریقوں سے, یہ اس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیے اب تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ بینک سے بھیجیں گے دہشت گردی کے لیے پیسے, یہ تو خام خیالی ہے. یہ اس کی زیادہ اہمیت ایک سمبولک ہوتی ہے اور ایک سیاسی یوں سمجھیے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ دہشت گردی کے خلاف یہ جھنڈا بھی گاڑ دیا.
ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر ارشاد محمود ہمارے ساتھ ہیں, یہ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر ارشاد محمود, آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت ساری انتہا پسند تنظیمیں, فلاحی تنظیمیں بھی چلاتی ہیں, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک لوگوں کا دل جیتتی ہیں اور ان کو ان کے کام سے علیحدہ کرنا کس قدر مشکل ہوگا؟
دیکھیے پاکستان میں جو ایک اوور آل بیانیہ ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے, جوہری بنیادی تبدیلی آئی ہے. یہاں کا جو ماحول ہے اس میں بہت زیادہ اب اس طرح کی تنظیموں کو کوئی سپورٹ نہیں. آپ اگر دیکھیں مولانا فضل الرحمان, ان کی ہر تقریر چوتھی جو ہوتی ہے اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی ذرائع سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہے. اسی طرح جماعت اسلامی اور یہ روسی پارٹی بھی جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتی تھی, سمیع الحق صاحب بھی اپنی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد میں شامل ہو کے ایک طرح سے وہ سیاسی رول اور مین اسٹریم سیاسی جماعت کے طور پہ جا رہے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ہے جماعت الدعویٰ کا, جو لشکر طیبہ کو کسی زمانے میں اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن سمجھی جاتی تھی, وہ بھی اب اس بات کا دعویٰ نہیں کرتی کہ اس کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق ہے. تو ایک نیشنل ایکشن پروگرام کے بعد پاکستان خراب تھا, پاکستان ایک ضرب زبردست قسم کا ایک دباؤ بھی پڑا ہے اور ایک فضا بھی ایسی پیدا کی گئی ہے کہ جس میں یہ لوگ پھلیں نہ پھولیں, اور مساجد پہ اور مدارس پہ اور ان لوگوں پہ کافی کنٹرول حاصل کیا گیا ہے. لیکن کچھ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں کہ بہت سارے کچھ عرصے میں پہلے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ جو بہت سارے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, وہ بھی دہشت گردی کی طرف گئے ہیں اور زیر زمین جو سرگرمیوں میں ملوث ہوئے ہیں. تو لیکن اوور آل جو ہے جو فضا ہے وہ اب ایسی نہیں ہے. میں 1990 سے ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں.
اچھا.
ایسی کہیں بھی کوئی کسی بھی آپ مسجد میں جائیں کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کو اب دہشت گردی یا شدت پسندی یا اس طرح کی چیزوں کی حمایت میں بولنے والے
بڑی اچھی بات ہے.
جی
ڈاکٹر ارشاد بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے چیئرمین ڈاکٹر ارشاد محمود جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تھے معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی, اور یہاں امریکہ سے تھے ایتھکا کالج میں پروفیسر رضا رومی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جسٹن تھویٹس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.